نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی کی لازمی شرط اخلاص ہے اور اس بات کی تاکید قرآن مجید نے بھی بار بار کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور اس کی تاکید فرمائی ہے. قرآن نے تو کہا ہی ہے کہ یعبدون اللہ مخلصین لہ الدین, کہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اپنے دین کو صرف اس کے لیے خالص کرتے ہیں. اخلاص کے دو پہلو ہیں جن کو سامنے رکھنا ضروری ہے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ زندگی کے حصے اور بکرے نہیں کیے جا سکتے, کہ ایک حصہ یا کچھ حصے اللہ اور اس کی مرضی اور خوشنودی کے لیے ہوں اور کچھ اور حصے جو ہوں وہ کسی اور کی مرضی اور خوشنودی کے لیے ہوں. اور دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر کام صرف اللہ کی رضا کے حصول اور اس کی خوشنودی کے خاطر ہونا چاہیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے حصے بکھرے نہیں کیے جا سکتے تو اس کے معنی عملی زندگی بھی ہے, لیکن عملی زندگی سے بڑھ کر دل کی زندگی ہے. اس لیے کہ عمل کی زندگی میں تو آدمی کام تو بہت سارے کرتا ہے لیکن ان سب کا رخ اور مقصود جو ہے وہ ایک ہی رہنا چاہیے. اور دل میں بھی دوسری محبتیں اور دوسری وفاداریاں ہو سکتی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے, لیکن یہ کہ پورے کے پورے دل پر جو وفاداری اور جو محبت غالب ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہے, اور اس لیے صرف اسی کی خوشنودی کی تلاش اور اسی کی رضا کی تلاش ہونی چاہیے. جہاد ہو یا انفاق ہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق ہو یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلق ہو, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اسی کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ سارا کام اسی لیے ہو. چنانچہ جو لوگ کے دوسروں کے لیے خرچ کرتے ہیں, ان کو کھانا کھلاتے ہیں, ان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ ہم تم سے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے, کوئی بدلہ نہیں چاہتے, کوئی شکریہ نہیں چاہتے, ہم صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے اپنا بدلہ اور جزا مطلوب ہے. جو آدمی اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اس کی قرآن نے تعریف اس لیے اس طرح کی ہے کہ وہ مال احد عنده من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی, کوئی اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جو اتارنا چاہتا ہے, نہ کسی پر وہ احسان دھرنا چاہتا ہے, بلکہ وہ صرف اللہ کی رضا جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو یہ چیز ہر پہلو سے ہے. جہاد کے ساتھ جو فی سبیل اللہ کی قید ہے, اور جہاد میں ہماری ساری جدوجہد شامل ہے, اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو غصے میں آ کے لڑا اور حمیت میں آ کے لڑا اور عصبیت میں آ کے لڑا اور قوم کی خاطر لڑا, کسی خاطر بھی لڑا, تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے, بلکہ جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے کہ جو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے ہو, اس کے علاوہ کوئی جہاد فی سبیل اللہ نہیں. تو فی سبیل اللہ کی قید صرف یہ نہیں ظاہر کرتی کہ اللہ کے دین کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس لیے وہ فی سبیل اللہ ہو گیا, بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ نیت بھی جو ہے وہ صرف یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین ہی کی نیت ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اگر جذبات آ کر شامل ہو جائیں تو وہیں سے جو ہے وہ کھوٹ اس کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. یہ اخلاص ہی دراصل اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور جو لوگ زندگی کے دل کے توجہ کے حصے بکھرے کرتے ہیں وہی رائے حق میں عام طور سے سست بھی پڑتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر بھی بعد میں تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بڑی وضاحت کے ساتھ ہم کو تعلیم دی ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے حصے بکرے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آدھے اور پونے پر راضی نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہو کہ میں نے آدھی زندگی تو اللہ کو دے دی تو اس آدھی کو قبول کرے گا تو یہ بات نہیں ہے. گناہ ہو سکتے ہیں, غلطیاں ہو سکتی ہیں, وہ تو معاف کرے گا, لیکن عزم اور ارادہ اور نیت اور توجہ پوری کی پوری وہ اپنے لیے جاتا ہے. اور اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال سورہ الانعام میں دی گئی ہے کہ بعض لوگ جانور ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے بعد اس میں سے کہتے ہیں گوشت کا اتنا حصہ تو اللہ کے لیے ہے جس کو کہ وہ رب اعلیٰ مانتے تھے, اور اتنا حصہ جو ہے ہمارے دوسرے معبودوں کے لیے, اس کے لیے ہے اور اس کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو وہ اللہ کے لیے لگاتے ہیں وہ بھی ان کے معبودوں کو پہنچتا ہے, اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا. اسی مثال کو اگر آپ وسیع کریں, منتبک کریں, تو یہی حال پوری زندگی کا ہے کہ جو آدمی زندگی کے حصے بکرے کرے تو یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے, یہ حصہ میرے دنیا کمانے کے لیے ہے, اور یہ حصہ دوسرے کاموں کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان حصے کو, اس حصے کو بھی قبول نہیں فرماتا جو اس کے لیے مخصوص کیا گیا. یہاں پر پھر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کمانا, خاندان کی خدمت کرنا, بیوی بچوں کا خیال رکھنا, یہ سارے کام منع نہیں ہیں, بلکہ یہ سارے کام اسی ایک مقصد کے تحت ہونے چاہیے اور اسی ایک نیت سے ہونے چاہیے. یہ بات اللہ تعالیٰ ضرور چاہتا ہے, اور یہی دراصل پوری زندگی اس کو دینے کے معنی ہے. نیت میں جہاں پر کھوٹ پیدا ہو تو اس کو تو حدیث میں شرک اصغر سے تعبیر کیا گیا, یعنی ایک قسم کا چھوٹا شرک ہے کہ آدمی نے کسی اور کی خاطر بھی اس کام کو کیا. تو سب سے بڑھ کر آپ کو اس بات کی خود بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ساتھیوں کو بھی تاکید کرنا چاہیے کہ وہ جو کام بھی کریں, اور کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو, بظاہر دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو, وہ اللہ کے لیے, اور جو کام بھی اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ بظاہر کتنا ہی دینی کام ہو اس کا کوئی اجر و برکت نہیں ہو سکتی. مثلا آپ نماز پڑھیں اور اس لیے پڑھیں کہ دوسرے دیکھیں یا آپ کو دیندار کہیں, تو یہ نماز دنیاوی کام بن کر رہ جائے. اور اگر آپ نعرے لگائیں اور پوسٹر لگائیں اور یہ سمجھ کر لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے, اس کی خوشنودی آپ کے پیش نظر ہے, فوری طور پر یہ احساس دل میں موجود ہو, تو یہ کام بھی ایک بڑا دینی اور عبادت کا کام ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس نیت کے پہلو کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, تو وہ بہت سارے کام جن کو لوگ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ سیاسی کام ہے, اس سے تربیت نہیں ہو رہی, تزکیہ نہیں ہو رہا, ان سب سے تربیت و تزکیہ ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ تربیت و تزکیہ کوئی ایک مخصوص کام کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ آدمی 24 گھنٹے میں اس کو جو کچھ پیش آئے اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہو وہ اس سے اپنی تربیت کر سکتا ہے, تزکیہ کر سکتا ہے, اگر اس کو صحیح طور پر استعمال کرے, اور نہ کرے تو نماز و ذکر جیسی چیزیں بھی بیکار جا سکتی ہیں. تو تحریک کی اور اجتماعی زندگی کے اندر جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ کام کوئی بھی آدمی کر رہا ہو, اور دفتر میں جھاڑو لگانا ہو یا دفتر صاف کرنا ہو یا سرکولر لکھنا ہو, اگر آدمی نے اپنے ذہن میں اس بات کو تازہ کر لیا کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اس کی رضا مجھے مطلوب ہے, اس کے علاوہ مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے, تو اس کے بعد پھر وہی چیز جو ہے وہ اس کی تربیت اور تزکیے کا موجب بنے گی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا, اس کو قبول فرمائے گا, اس کے واسطے سے اس کے دل کے اندر پھر وہ اپنی محبت اور استعداد پیدا کرے گا, دل کے اندر قوت پیدا کرے گا. اور وہی نقطہ آغاز جو ہم نے شروع میں دیکھا تھا کہ قلب ہے, اس کی تندرستی اور صحت جو ہے اس کا اہتمام ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر آدمی پوری زندگی دین کے لیے اور رائے حق میں گزارتا ہے, لیکن دل کے اندر کہیں کھوٹ ہوتا ہے, اور یہ دل کا کھوٹ ہے جو کسی مرحلے پر جا کر ظاہر بھی ہو جاتا ہے, ظاہر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو بہرحال اس کا دیکھنے والا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک لمبے عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو ہم تھک گئے اور دوسرے لوگوں نے اپنی دنیا بنا لی, ہم تو کچھ نہیں بنا سکے. اب یہ بالکل ممکن ہے تحریک میں بعض لوگ ایسے خراب ہوں کہ جنہوں نے اپنی دنیا بنائی ہے تحریک کے واسطے سے, لیکن جس فرد نے اپنے آپ کو صرف اللہ کی خاطر تحریک کے سپرد کیا ہے, اس کو اس سے کیا بحث کہ دوسرے نے کیا کمایا اور کیا نہیں کمایا, اس کو تو اس سے بحث کہ میں نے کیا کمایا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا لے کر جا رہا ہوں. اور یہ بات ایک نہیں بلکہ اس کے بہت سارے واقعات سامنے آئیں گے. کسی اوزار پر منتقل نہیں ہو سکے تو ایک قسم کی دل کے اندر رنجیدگی پیدا ہوئی, بیزاری پیدا ہوئی، سردی پیدا ہوئی، یہ بلاخر کام چھوٹنا شروع ہو گیا۔ یہ ایسے بھی مثالیں لیگ کے اندر مل جائیں گی۔ یہ بھی دراصل اس کی جڑ اگر آپ تلاش کریں گے تو جا کر وہیں نکلے گی کہ اللہ کے علاوہ کچھ اور چیز بھی مطلوب تھی۔ تعریف سے خوشی ہونا یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آدمی کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، اور اس حد تک بھی اپنی نیت کے احتساب میں اور جائزے میں نہیں آدمی آگے بڑھ سکتا کہ جو فطری جذبات ہیں، فطری خواہشات ہیں، فطری چیزیں انسان کی طبیعت میں، آدمی ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دے۔ راج حضور نے بھی تعریف فرمائی اپنے صحابہ کی، اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ان لوگوں کی جنہوں نے کہ اچھے کام کیے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ میں نماز پڑھتا ہوتا ہوں، کوئی آ جاتا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم نے اللہ کی نیت سے کام کو شروع کیا تھا اور اسی کی نیت سے جاری رکھو، تمہیں اس بات کا ثواب بھی ملے گا، کوئی دوسرے نے تم کو نماز پڑھتے دیکھا وہ بھی اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو حضور نے ایک طرف تو بڑی سختی کے ساتھ اس بات سے روکا کہ نیت کے اندر کہیں بھی اللہ کے علاوہ، اس کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز شامل ہو، لیکن اس کو آپ اس حد تک نہیں لے گئے کہ آدمی اتنی باریک بینی کرنا شروع کرے کہ اپنے سے مایوس ہو جائے، اور مایوسی وہ چیز ہے جس سے ہر جگہ بہت سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ تو اللہ کے لیے آدمی کام شروع کرے، اس سے دعا کرے تو اس کو اپنے لیے خالص کر لے، بیچ میں اگر کچھ اور جذبات شامل ہو جائیں، اگر یہ احساس رہے کہ یہ غلط جذبات ہیں تو پھر جذبات، وسوسے، خیالات تو آدمی کے بس میں نہیں ہے، ان سے وہ استغفار کر لے۔ جب کام ختم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اس کو اپنے لیے خالص کرے اور قبول کر لے، بس اس کے بعد کام میں لگا رہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اگر آدمی نیت کے اندر کبھی دوسرے خیالات پائے، دوسرے مقاصد پائے، تو وہ اس کام کو چھوڑنے کی فکر کرے۔ کام چھوڑنا تو کسی صورت میں صحیح نہیں ہو سکتا، بس اس بات کی کوشش میں اگر وہ لگا رہے کہ وہ اللہ کے لیے کرے اور کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو یہ اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے اور اس کا انعام حاصل کرنے کے لیے بالکل کافی۔ اب کوئی اگر تنقید کرے، کوئی نقص بتائے، کوئی خرابی بتائے، تو دو درجات ہو سکتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی خوش ہو کے اس کو قبول کرے کہ اس نے میری اصلاح کی، اور یہ بھی بعض لوگ اس کیفیت تک بھی پہنچ سکتے ہیں، ان کو پہنچنا چاہیے، لیکن پھر جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک انسانی ہے، فطری انسانی چیز ہے کہ کوئی اس کو برا کہے، تنقید کرے، تو دل کے اندر تھوڑا سا انقباض تو محسوس ہوتا ہے۔ تو انقباض اگر دل کے اندر پیدا ہو، کچھ برا لگے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ معاوضہ کرے گا میرے خیال میں۔ لیکن اگر آدمی ناراض ہو جائے، پھر اس کو برا بھلا کہنا شروع کرے، اور جس نے تنقید کی ہے پھر اس کی خرابیاں تلاش کرنا شروع کرے، ایسے تم نے بھی تو ایسا کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آئندہ کے لیے اس کو دشمنی پال لے، تو یہ باتیں پھر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ بات اب آگے بڑھ گئی ہے، اور انسانوں کی خوشی اور انسانوں کی ناخوشی اور ان کی تعریف اور ان کی تنقید جو ہے وہ معیار بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا، یہی دراصل وہ چیز ہے کہ جس سے حضور نے فرمایا ہے کہ عمل تھوڑا بھی ہوگا تو تمہارے لیے کافی ہوگا، اور یہ چیز نہ ہو کہ بہت زبردست محنت بھی ہوگی تو وہ کافی نہیں ہوگی۔ اور اس معاملے میں اپنے دل کا جائزہ اور اپنی نیت کا جائزہ بہت ضروری ہے، اور عمل سے ہمیشہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پھر واقع آپ کس مقام پہ جا رہے ہیں، اور جہاں بھی یہ محسوس کریں کہ جو ہم نے مقصد زندگی قرار دیا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جس کے لیے ہم نے اس سارے اپنے وقت کو اور کیریئر کو اور ہر چیز کو لگایا ہے، اب وہی چیز بے معنی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی مثالیں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں نظر آئے گی، تو وہاں پر تو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بظاہر کتنی ہی تربیت گاہیں ہوں اور اس میں تہجد کی نمازیں ہوں اور کتنا ہی رونا دھونا ہو اور کتنے ہی عزائم ہوں، لیکن دل کے اندر اور دوسرے مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد جب زندگی کے دوسرے مرحلے آتے ہیں تو وہ آ کر زندگی پر غلبہ کر لیتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کا جو مقصد ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور یہ کریکس جو کہ اندر ہوتے ہیں پھر یہ باہر کی زندگی کے اندر شگاف بنتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر عمارت اٹھے جاتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی بے شمار ملیں گی کہ جو نوجوانی کی زندگی میں بڑے سرگرم اور بڑے بعمل اور بڑے دین کے لیے والہانہ جذبات کا اظہار کرنے والے لوگ تھے، جہاں دنیا آئی، کیریئر آیا، کوئی اور چیز آئی، وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس سب میں اگر آپ تلاش کریں گے تو میرے خیال میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کی طلب شامل رہی یا تھی، یا اللہ کی رضا کی طلب اتنی غالب نہیں تھی، اتنی خالص نہیں تھی، کہ جب دوسری چیزیں اپنے کشش کا پورا سامان لے کر آئیں تو وہ اس کو مزاحمت کر سکتی، رزسٹ کر سکتی اور اس کے اوپر غالب آ سکتی. اس لیے رائے حق میں بھی اور دین کے ہر کام کو قبول کرنے کے لیے بھی اور ہر لحاظ سے ضروری ہے کہ یہ ہمارے سامنے رکھے. احادیث میں بہت ہی مؤثر انداز میں مختلف طریقے سے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہمیشہ صرف اس بات کی فکر کریں کہ یہ کام اللہ کے لیے ہو. بہت مشہور حدیث تو وہ ہے جو آپ نے یقیناً اپنی تربیت گاہوں میں پہلے بھی سنی ہوگی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور میں تین آدمی لائے جائیں گے، ایک جو ہے وہ قرآن کا عالم اور پڑھنے والا ہوگا، دوسرا آدمی جو ہے وہ جس نے بہت زبردست مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اور تیسرا وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا اور شہید ہوا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے جو کہ قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا اس سے کہے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، قرأت سکھائی، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تو کہے گا میں رات دن قرآن پڑھتا رہا اور اس کو سکھاتا رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے صرف اس لیے کہا کہ تجھ کو لوگ قرآن کا عالم کہیں اور وہ تجھ کو کہا جا چکا، تیرا اجر تجھ کو مل چکا، اور اس کے بعد اس کو سر کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. مالدار آدمی آئے گا، اس سے پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تو نے اس کا کیا قدا کیا؟ تو کہے گا کہ میں نے دن رات دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں خرچ کیا. تو کہے گا اس لیے کیا کہ تجھ کو سخی کہا جائے، لوگ کہیں کیسا اندھاتا آدمی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال لٹا رہا ہے. اور یہ جو تجھ کو قطعی یہ کہا جا چکا اور اب تجھے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اور اسی طرح جب وہ مجاہد اور شہید سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو یہ سب کچھ دیا تو نے کیا کیا؟ کہے گا میں رات دن تری راہ میں لڑا، یہاں تک کہ اپنی جان میں نے تری راہ میں قربان کر دی. وہ کہے گا تو نے سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کیسا بہادر ہے اور کیسا اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اور یہ تجھ کو کہا جا چکا اور اب یہاں پر تیرا اور کوئی اجر تو ہے. اس حدیث کو اگر ہم ہمیشہ سامنے رکھیں تو لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے، اس سے بے نیاز ہو کر کام کرنا چاہیے. تقریر کی تعریف ہو جائے دل خوش ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اس تعریف سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں جب تک کہ وہ تقریر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہ ہو. اور اگر تنقید ہو جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے تو وہ پوری محفوظ ہو گئی. تو ہر کام میں یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کا مقام کیا ہوگا، اور صرف اسی کے لیے اگر کام کیا جائے تو پھر کام کے اندر بھی رنگ پیدا ہوگا، برکت پیدا ہوگی اور اس سے اس کی قبولیت بھی ممکن ہوگی. اخلاص کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں جس چیز کا حکم دیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو. اس لیے کہ سب سے اچھا نعم المولا و نعم الوکیل، سب سے اچھا آقا بھی وہی ہے اور سب سے اچھا وکیل بھی وہی ہے. وکیل کے معنی ہیں جس کو ہم اپنے کام کا ذمہ دار بنائیں. کام کا ذمہ دار ہم کس کو بناتے ہیں؟ دنیا میں ہم وکیل اس کو کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم کو سب سے پہلے تو یہ یقین اور احساس ہوتا ہے کہ یہ اتنی قدرت اور قابلیت رکھتا ہے کہ یہ میرا مقدمہ اور میرا معاملہ لڑ سکے. دوسرا ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا معاملہ اور ہمارا مقدمہ پوری طرح سمجھتا اور جانتا ہے. اس لیے سمجھتا اور جانتا نہیں ہوگا کہ اپنی قابلیت سے کیسے ہمارا کام کرے. اور تیسری چیز یہ کہ اس کو ہمارے معاملے سے دلچسپی ہے. کہا یہ دلچسپی ہم فیس دے کر پیدا کریں یا ذاتی تعلقات کی بنیاد پر پیدا کریں. یہ چھوٹی سی مثال ہے. وکیل کا لفظ تو ہماری زبان میں بہت عام طور سے استعمال ہوتا ہے. اگر آپ تجزیہ کریں تو وکیل بنانے کے پیچھے یہ تین شعور جو ہیں کار فرما ہوتے ہیں، ایک اس کی قابلیت، دوسرے اس کا علم، تیسرے اس کی دلچسپی. ان تینوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ نعم الوکیل ہے، اس لیے کہ اس کا علم ہماری ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. ہماری ہر ضرورت جو ہے وہ اس کے علم میں ہے، آنے والی ضرورت بھی علم میں ہے اور موجودہ ضرورت بھی علم میں ہے. جو ضرورتیں کہ خود ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں وہ اس کے علم میں ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. یہ اس کی ایک صفت ہے جس کا ہم احساس بھی رکھتے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں. پھر ہم سمجھ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہے ہمارے حق میں وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کی قدرت کے اوپر بھی ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ وہ اعلیٰ کل شین قدیر. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہو، اس کے لیے گراں ہو، جس کو وہ نہ کر سکتا اگر وہ ہمارے لیے کرنا چاہے. اور تیسری یہ کہ وہ رحمان اور رحیم ہے, اس نے خود ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اپنی مرضی سے یہاں پر نہیں آئے, اس دنیا میں رکھا ہے, ہم یہاں خود نہیں آ گئے ہیں. اور اس کے بعد اس کو ہمارے حال سے گہری دلچسپی ہے, ہر لمحہ وہ ہمیں تھامے ہوئے ہے, ہر سانس اس کی مرضی سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے, اور اس کی رحمت ہر وقت ہمارے شامل حال ہے. تو رحمت اور قدرت اور علم اور شکر کے جتنی بھی چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں وہ سب اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ صرف اسی کے اوپر رکھا جائے. توکل کے معنی دراصل یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے کا ارادہ کر کے اور پھر ہم سارے کام اس کے سپرد کر دیں. توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ کام نہ کریں اور ہمارے بدلے اللہ تعالیٰ آ کر کام کر دے گا. مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں, وہ نماز تو ظاہر ہے کہ اللہ کے پر بھروسہ ہم کتنا ہی کریں لیکن وہ نماز ہماری جگہ آ کر نہیں پڑھے گا. بظاہر یہ مثال بڑی واضح اور لفظ کی مثال محسوس ہوتی ہے, کون آدمی یہ کرے گا کہ میں نماز میں تو نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ پڑھوا دے گا. جب تک ہم خود نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس نماز کو ہم سے نہیں پڑھوائے گا. دنیا کے معاملات میں بھی ہم یہ توکل نہیں کرتے, کسان بھی یہ نہیں کرتا کہ گھر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فصل اگا دے, بلکہ وہ جاتا ہے, بیج ڈالتا ہے, ہل چلاتا ہے, پانی کا انتظام کرتا ہے, اس کے بعد وہ توکل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فصل کو بہترین فصل بنائے گا. کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ صرف دین کے کام کا معاملہ بہت عرصے سے اس امت میں اس طرح کا ہو گیا ہے, جس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ توکل سے یہ کام, توکل اور دعا سے یہ سارا کام جو ہے وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو صالح حکمراں عطا کرے, اللہ تعالیٰ ہم کو نیک راہ پر چلائے, ہم ہر ہفتے یہ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے. تو توکل کے معنی دراصل یہ نہیں ہے کہ کام نہ کر کے اور بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کر دے گا. جس طرح وہ ہماری جگہ آ کر نماز نہیں پڑھے گا, اسی طرح وہ ہماری جگہ آ کر جہاد نہیں کرے گا, وہ ہماری جگہ آ کر جب کہ جہد نہیں کرے گا, وہ ہماری جگہ آ کر قتال نہیں کرے گا, وہ ہماری جگہ آ کر اقامت دین نہیں کرے گا. یہ سب کام تو ہم کو کرنے ہیں, لیکن ان کاموں کا عزم کرنے کے بعد پھر یہ ان کا انجام اور ان کا اچھی طرح چلنا اور اچھی طرح انجام تک پہنچنا, یہ اس کے سپرد کر دینے کا نام جو ہے وہ دراصل توکل ہے. حدیث میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی, کسی آدمی نے آ کر پوچھا کہ میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں یا باندھ دوں اس کے بعد توکل کروں, تو حضور نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو تو اس کی حفاظت کرے گا اور اس کی نگہبانی کرے گا. اس میں خاص پہلو جو کہ رائے حق میں کام کرنے والوں کے لیے سمجھنا اور جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ رائے حق میں جہاں وہ مقامات آتے ہیں کہ حکمت عملی و تدبیر کے فیصلے کرنا ہوتے ہیں, وہاں پر یہ توکل بڑی ضروری شرط اور صفت ہے. توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم عقل استعمال نہ کریں اور فیصلہ نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ خود بخود صحیح راہ کے اوپر لگا دے گا. توکل کے معنی یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر سوچیں, سر جوڑیں, اپنی عقل کو استعمال کریں, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, صلاحیت دی ہے, اس کو استعمال کریں, اور یہ بھی دیکھیں کہ ہر کام میں کیا خطرات ہیں اور کیا فوائد ہیں, اور ہر کام میں دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ خطرات اور فوائد ضرور ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ ہم سوچتے اسی چیز کے بارے میں جس میں ہم کو کسی نئے فیصلے اور راہ کی ضرورت ہوتی ہے, پرانے ہی کام دوبارہ کیے چلے جانا ہو جس کے لیے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی. مشورہ وہیں پر ہوتا ہے ضروری کہ جہاں پر کسی کام کو, پرانے کام کو نئے طریقے سے کرنا ہے یا کوئی اب نیا راستہ نکالے. جو کوئی نیا راستہ نکالیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر خطرات بھی ہوں گے اور فائدے بھی ہوں گے. جب ایک دفعہ جائزہ لے کر راجنی فیصلہ کر لے کہ اب یہ کام کرنا ہے, تو پھر خطرات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کام کو کرنا, یہی دراصل وہ توکل ہے جس کی تعلیم اس آیت میں دی گئی ہے کہ وہ شاور ہوں فی الامر.